الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أول المرسلين وإطرده الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم درس 572 اور 23 اگست 1996 یہ تاریخ اس لیے یاد دلائی گئی کہ ہمارا اس سال کا آخری درس 22 مارچ کو ہوا تھا. 22 مارچ سے 23 اگست یہ 5 مہینے غالباً اس درس کی 20 سالہ تاریخ میں کتنا طویل وقفہ کبھی نہیں آیا سوائے 1983 کے اس مارچ مہینے کے کہ جب ہم لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں اور یہ درس معطل ہو گیا. لیکن خیر درس میں شریک ہونے والے بھی اس چیز سے عادی ہو چکے ہیں. آج کا یہ درس اگرچہ ماہ ربیع الثانی میں ہو رہا ہے لیکن جیسا کہ ہمارا طریقہ کار رہا ہے کہ ایام اذا کے اختتام کے بعد جو پہلے درس ہوتے ہیں اس کا زیادہ تعلق پیغمبر اسلام کی سیرت یا ان کے پیغام کے براہ راست حوالے سے ہوتا ہوں. ویسے تو ہر درس پیغام رسالت کی روشنی میں ہے لیکن براہ راست پیغمبر کی زندگی کے کسی ایک واقعے کو عنوان قرار دے کے بات کی جاتی ہے اور آج تو ویسے بھی یہ سنا ہے کہ فرقہ واریت کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے تو ہمارا یہ درس انہی دو موضوعات کے تحت ہوگا. سورہ مبارکہ احزاب قرآن کریم کا 31 سورہ اور یہ سورہ اپنی جگہ خود اتنی اہمیت رکھتا ہے اور اس کا براہ راست رسول اور ہمارے حوالے سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ عاشورے کے دن اعمال عاشورہ خصوصیت کے ساتھ اس سورہ احزاب کو شامل کیا گیا ہے. اکثر میں اس حوالے سے بھی آپ کی توجہ قرآن کی مختلف آیتوں یا سوروں کی جانب مبذول کراتا ہوں کہ سال کی بعض اہم ترین تاریخوں کچھ ایسے سورے پڑھنے کا حکم دیا جاتا جو ویسے عام حالات میں کوئی پڑھنے کو تیار نہیں, ان لوگوں کو چھوڑ کر جو قرآن کے باقاعدہ تلاوت کرنے والے ہیں. شب قدر کے حوالے سے تو اکثر میری گفتگو ہوئی کہ آخر کیوں شب قدر میں سورہ عنکبوت اور سورہ روم کا انتخاب کیا گیا, لیکن آج اس سے ہٹ کر سورہ احزاب اعمال عاشورہ عاشورے کا دن جس دن واقعا مومن کی کیفیت کچھ ایسی ہوتی کہ اگر حکم شریعت نہ ہو تو شاید اعمال عاشورہ خود بھی ایک گرانی اور بوجھ محسوس. لیکن اس اعمال عاشورہ یہ 2 رکعت نماز ہے اور اس نماز کی 1 رکعت میں سورہ احزاب پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اب ذرا سوچیے کہ کہاں عاشورے کا دن امام مظلوم کی ایسی عظیم قربانی, غم اور علم کا وہ ماحول اور کہاں سورہ احزاب. کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت ہے سورہ احزاب کی عاشورے سے. ایام اضا کے اختتام کے بعد یہ پہلا درس, ایام اضا میں درس نہیں ہوتے ہیں اس وقت یاد دلانے کا موقع ہی نہیں ہوتا کہ سورہ احزاب سال میں اور کبھی پڑھنے کا حکم نہیں. یعنی روکا نہیں گیا قرآن کا جز، لیکن خصوصیت کے ساتھ نام لے کر عاشورے کے دن کی نماز کا اسے جز بنایا گیا. وجہ یہی کہ سورہ احزاب رسالت، امامت اور امت، اس تین مسلط کے ان تین ضلعوں کو اس طرح ملایا گیا کہ رسول کا اور امت کا کیا رشتہ ہونا چاہیے، امام کا اور امت کا کیا رشتہ ہونا چاہیے، ایک امت کی کیا ذمہ داری ہے رسالت اور امامت کے حوالے سے. اور اسی حوالے سے اس کے بعد پھر جنگ خندق کا بیان اس میں آتا، جس کی بنیاد پر اس کا نام بھی سورہ احزاب، کہ کس طرح سے لوگ ذرا سی تکلیف اور پریشانی نازل ہوتی تو رسول اور اللہ ہی کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ اور رسول نے ہم کو دھوکہ دیا، اور ایک طرف یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ کہو تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں ملیں، دوسری جانب کافروں کے سامنے ڈال دیا. کچھ لوگ اتنا کھلم کھلا اگر رسول اور خدا کی مخالفت نہ کریں، یعنی یہ نہ کہیں کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا، تو کم از کم یہ ضرور پریشان ہو رہے کہ اللہ کا وہ وعدہ کہاں گیا کہ تم جہاد کرو تو مدد تمہارے ساتھ ہو. یہ سب سورہ احزاب سے وہ مختلف موضوعات جس کی بنا پر سورہ احزاب کا ایک خاص تعلق عاشورے سے بن رہا. مزید یاد دلا دیا جائے کہ آیہ تطہیر اسی سورہ احزاب میں شامل ہے. آیہ اولویت، النبی اولا، ایک نبی زیادہ اولویت رکھتا بالمؤمنین من انفسہم، ایک مومن کو اپنے آپ پر بھی اتنا حق نہیں ہے جتنا نبی کو. یہ اسی سورہ احزاب کی شروع کی آیت. آیہ امانت، انا عرضنا الامانت، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ امانت ہم نے پہاڑوں اور درختوں کے پیش کی تو سب نے انکار کیا مگر انسان نے اسے قبول کر لیا. غرض یہ رسالت، امامت اور امت، اگر ہم ایک ٹرائنگل بنائیں یہ مسلط، تو ان تینوں کو یہ سورہ احزاب جوڑتی. اور پھر اسی سورہ احزاب میں یہ آیت آ گئی کہ جو آیت ہر مومن کے رگ و پے میں اس طرح سے شامل ہو چکی اور اس کے ریفلیکٹ ایکشن میں اس کی جھلک ایسی نظر آتی کہ ادھر میں نے آیت پڑھی اور ادھر مومن کی زبان پہ خود بخود درود آ گئے. یہ بھی اسی سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں یہ اعلان ہو رہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں نبی پر. اب اللہ کس طریقے سے درود بھیجتا اور ملائکہ کس طریقے سے درود بھیجتے، یہ طریقہ دونوں کا الگ الگ. ہمارے اصول فقہ ایک بہت اہم مسئلہ یہ آتا کہ کیا ایک لفظ کو ایک وقت دو معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، لفظ ایک ہو اور بیک وقت اس سے دو الگ الگ معنی مراد لیے جا رہے ہیں. مجتہدین کا نظریہ ہے کہ جی، اور دلیل کے طور پہ قرآن کی جن آیتوں کو پیش کیا جاتا ان میں سورہ احزاب کی یہ آیت بھی، کہ لفظ ایک آیا اللہ صلات بھیج رہا، ملائکہ صلات بھیج رہے، مگر دونوں کے معنی بالکل الگ. ملائکہ کی صلات ہماری اور آپ کی طرح سے، اور اللہ کا درود ہے اپنی رحمت کو نازل کرنا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض اوقات اس آیت سے کچھ اس انداز کا تصور دیا جاتا کہ جیسے اللہ کی کسی عبادت میں شریک ہو رہا. یہ یاد رکھی کہ جو کسی عبادت کو انجام دے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ معبود ہوتا ہے، عابد نہیں. لیکن عوام کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض اوقات ایسا ظاہر کیا جاتا ہے جیسے اللہ خود بھی عابد اور جو عبادت کرے اس کا معبود کوئی اور ہوتا، اور جب معبود کوئی اور ہو گیا تو عبادت کرنے والا خود معبود نہیں رہا. اصول فقہ درس خارج یہ آیت ان اہم ترین آیتوں میں سے ایک آیت بنتی جو یہ ثابت کرتی کہ ایک لفظ کے ایک وقت میں دو الگ الگ معنی نکل سکتے. اللہ اس طرح کا درود بھیج ہی نہیں سکتا جس طرح کا درود ملائکہ اور ہم لوگ بھیجتے. خیر، اب یہ آیت آپ نے سنی اور اس کے بعد اس کا دوسرا ٹکڑا سنا، اور ایسا سنا کہ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ صاحبان ایمان کسی بھی مجمع میں اس آیت کو پڑھ دیا جائے بے اختیار لوگوں کے سر جھک جاتی اور بے اختیار کلمہ درود زبان پہ آ جاتا، جب آیت کا دوسرا حصہ پڑھا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان لانے والوں بس تمہیں بھی درود بھیجنا، لیکن ایک حکم نہیں ہے آیت میں، دو حکم، صلوا علیہ وسلم، دو الگ الگ حکم، لفظ صلوا الگ ہے، لفظ سلموا الگ، مومن کو دو حکم دیے جا رہے ہیں، اے ایمان لانے والوں تمہیں رسول پر صلوا کی منزل سے بھی گزرنا اور سلموا کی منزل سے بھی گزرنا، صلوا تو ہم نے اتنا یاد کر دیا کہ آیت کہیں بھی سن بے اختیار ہماری زبان پہ درود آ جاتا، اور سلموا کہاں چلا گیا، ایک ہی آیت بیک وقت دو حکم دیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک آیت سورہ احزاب میں ہو تو ایک آیت کسی اور سورے میں، ایسا بھی نہیں کہ ایک آیت سورہ احزاب کے شروع میں ہو دوسری آیت سورہ احزاب کے آخر میں، ایک ہی آیت میں بیک وقت قرآن نے دو حکم دیے، اے ایمان لانے والوں صلوا علیہ وسلم، تمہیں منزل صلاح سے بھی گزرنا اور منزل سلام سے بھی، صلوا جس کا مصدر ہے صلاح، سلموا جس کا مصدر ہے سلام، صلاح تو سلام ایک چیز ہے کہ الگ الگ چیز ہے، یہ خود ایک بحث، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان لانے والوں تمہیں صلاح بھی بھیجنا اور سلام بھی بھیجنا، صلاح کا ترجمہ فارسی میں درود، ہمارے یہاں اردو میں بھی فارسی سے یہ لفظ آ گیا، خلاصہ یہ کہ سورہ احزاب کی یہ آئے جس میں ایک وقت میں دو حکم دیے جا رہے ہیں، تمہیں درود بھی بھیجنا اور تمہیں سلام بھیجنا، اب پہلا سوال کیا یہ دو ایک ہی چیز کے نام، درود بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جسے سلام کہتے ہیں، یا درود الگ ہے اور سلام الگ ہے، اگر دونوں ایک ہی چیزوں کے نام تو قرآن کو آخر تکرار کی ضرورت کیوں پیش آئے، اور اس انداز کی تکرار، اور اگر یہ دو الگ الگ چیزیں تو درود تو ہم نے سمجھ لیا کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، وہ سلم و سلام کیا چیز، بہت لمبی بہت دقیق لیکن بہت ہی معلوماتی بحث، لیکن کیا کیا جائے، آج کے درس میں اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، یقیناً ایک نظریہ یہ ہے کہ درود اور سلام ایک ہی چیز ہے، مگر بات کو مختصر اور ٹو دا پوائنٹ رکھنے کی خاطر معصوم کی حدیث صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صلات الگ ہے اور سلام الگ ہے، یہ دو عبادتیں دونوں کا تعلق ہے، ایک عام مسلمان پیغمبر اسلام سے کیا رشتہ رکھے، پھر یاد دلا دوں سورہ احزاب رسول اور امتی اور امام اور امتی کے رشتے کو بیان کر رہا، آیت بتا رہی کہ ایک عام مسلمان کا اپنے رسول سے کیا رشتہ ہونا چاہیے، دو رشتے، ایک رشتہ ہے سلام کا، ایک رشتہ ہے سلام کا، معصوم نے کہا کہ یہ دو الگ چیزیں، اور یہ دو الگ چیزیں اس انداز سے کہ ایک رشتہ ہے قول کا، ایک رشتہ ہے عمل کا، ایک رشتہ ہے زبان کا، ایک رشتہ ہے ایکشن یعنی افعال کا، معصوم خود وضاحت کر رہے کہ سلو تو وہی ہے کہ جو ہم اور آپ ہر وقت جس عبادت کو انجام دیتے رہتے ہیں یعنی گرو فرماتے، لیکن یہاں سلام سے مراد کیا، سورہ آل عمران، امام قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کر رہے ہیں اور سورہ احزاب کی تفسیر آل عمران کی ایک آیت سے کر رہے ہیں جہاں پر یہی سلم و تسلیمہ استعمال ہوا، مگر وضاحت کے ساتھ، ولا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم من حرج مما قضیت ویسلموک تسلیما، معصوم نے کہا کہ یہ جو سورہ احزاب کی آیت میں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کا سلم و تسلیمہ وہی ہے جو سورہ آل عمران میں گزرا، صرف آیت کا ترجمہ، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اگر موضوع وہ بھی بہت ہے لیکن بات کو عنوان کے دائرے میں رکھنے کے خاطر، فلا وربک واو واو قسم، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان لا ہی نہیں سکتے، یہ لوگ مومن نہیں، یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں، یہ لوگ بے ایمان، کب تک، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ تجھے حکم نہ بنا، جب تک کہ تجھے قاضی نہ بنا، جب تک کہ تجھے جج نہ بنائے، فیما شجر بینہم، اپنے اختلافات، شجر اختلافات، جو بھی اختلاف پیدا ہو، جو بھی جھگڑا پیدا ہو، جس جو بھی جس قسم کی بھی کوئی کنٹروورسی یا ڈسپیوٹ معاشرے میں پیدا ہو، یہ لوگ ایمان لا ہی نہیں سکتے، بے ایمان. ہم اور آپ چلتے پھرتے کسی کو بے ایمان کہتے الگ، اور خدا کسی کو بے ایمان کہے اور قسم کھا کے کہے. فلا و رب کا لا یؤمنو، تیرے رب کی قسم یہ لوگ بے ایمان، جب تک کہ تجھے حکم نہ بنائے اپنے اختلافات. ثم اور پھر لا یجدو فی انفسہم، ان کے دلوں میں ان کے نفس، دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اختیار سے باہر، لیکن مومن ایک ایسی منزل پہ قرآن پہنچانا چاہتا کہ جو اختیار سے باہر چیزیں، وہ بھی جب رسالت کی بات آ جائے تو اختیار میں آ جائے. ثم لا یجدو فی انفسہم، اور اس کے بعد ان کے دلوں من حرج، ذرا سی تنگی بھی پیدا نہ ہو مما قضیتا، جو تو نے قضاوت کی. اے رسول، جو تو نے فیصلہ سنا دیا، جو تو نے حکم جاری کر دیا، اب یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ خدا کی قسم، یہ مومن نہیں جب تک کہ ان کے دل میں بھی ذرا سی تنگی پیدا نہ ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں انسان مان لیتا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان سر جھکا دیتا، بہت سارے احکامات دین ایسے ہیں کہ انسان عمل بھی کر لیتا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ کافی نہیں، دل میں بھی ذرا سی تنگی پیدا نہ ہو. مما قضیتا، جو تیری قضاوت، جو تیرا فیصلہ، جو تیرا حکم. وہ یسلم کا تسلیما، اور تیرے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے چلے جائیں، تیرے حکم کو مانتے چلے جائیں، تیرے حکم کی پیروی کرتے چلے جائیں. اب یہ سورہ آل عمران کی آیت، جو خود اپنی جگہ ایک الگ موضوع، مگر اس آیت نے سورہ احزاب کی اس آیت کو بھی واضح کر دیا، جسے ہم سنتے تو بے شمار مرتبہ اور اس کے آگے حصے پہ عمل بھی ہر بار کر لیتے، مگر آدھا حصہ چھوٹ جاتا. پھر سے سن لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، صلوا علیہ، تمہیں اس رسول پہ درود بھیجنا جو زبان کی عبادت، وسلموا تسلیما، اور تمہیں اس رسول کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دینا اور اس پہ عمل کرنا جو فعل کی عبادت، جو جسم کی عبادت، جو انسان کی ایکشن کی عبادت. تو رسالت کے حوالے سے دو ذمہ داریاں آئیں، خالی عمل بھی نہیں چلے گا جب تک کہ زبان پہ ذکر رسالت نہ ہو، اور خالی ذکر رسالت بھی نہیں چلے گا جب تک کہ سارا جسم منزل عمل اور منزل تسلیم میں نہ آ جائے. منزل تسلیم میں آئے انسان اور رسول کو نہ مانے، اس کی بھی مثالیں، اور مجھے یاد پڑتا کہ میں کئی مرتبہ اس کی مثالیں دے چکا ہوں کہ انسان رسول کی بات مانے، رسول کو نہ مانے. آج کتنے ہی ایسے اسلام کے فعل حرام ہیں جنہیں ان لوگوں نے بھی ترک کرنا شروع کر دیا کہ جو کافر یا مشرک، جو رسالت کا مذاق اڑاتے، لیکن مسلموں کا تسلیمہ کی منزل پر ایڈس کی خرابی، ایڈس کی بیماری، زنا اور اس سے متعلقہ کتنے گناہ خود بخود باہر چھوٹ گئے، جن کے پاس تو تصور مذہب نہیں، ان کے پاس سلموں تسلیمہ کی منزل ہے لیکن وہ سلو علیہ نہیں، اور ہمارے پاس سلو علیہ اور سلم تسلیمہ نہیں. اور قرآن کہتا اور اس انداز سے کہتا کہ اور دنوں کو چھوڑو، عاشورے کو بھی یہ یاد دلایا گیا، اور یقیناً عاشورے سے بہتر کوئی دن بھی نہیں ہے یہ یاد دلانے کے لیے، اس لیے کہ 72 کا وہ مختصر کا لشکر سلو علیہ کی منزل پر بھی تھا اور سلم تسلیمہ کی منزل پر بھی تھا. تو خیر، یہ ہمارا اور رسول کا رشتہ بنا. اے ایمان لانے والوں، صلو علیہ، زبان سے رسالت کا ذکر کرو، وسلم تسلیمہ، اور اپنے عمل سے رسالت کی پیروی کرو. جب دو چیزیں جمع ہو جائیں تو انسان مومن بنتا. بس یہاں ہمارا اصل موضوع شروع ہو رہا. یہ تو ایک تبعیض، اور ایسی تبعیض جو اس سے پہلے بھی کئی بار آپ نے یہاں کے درس میں اور ہو سکتا کہ علماء کرام کے بیان میں سنی. اس تبعیض کے بعد اب آئیے اصل عنوان. تو اب قرآن کا حکم کہ خالی رسالت کا ذکر کر لینا، 17 ربیع الاول کو جشن ولادت منعقد کر دینا، اس کے بعد مسلسل مثلاً اس حوالے سے طرح ناطی مشاعرے منعقد کرنا، یقیناً یہ آدھی ذمہ داری تو ہو رہی، لیکن اس کے بعد سلم و تسلیمہ، جہاں تم نے زبان سے رسالت کا ذکر کیا، جہاں تم نے فضائل رسول بیان کی، جہاں تم نے شعر اور نعت کے ذریعے سے پیغمبر کا قصیدہ پڑھا، اس کے فوراً بعد بغیر کسی وقفے کے ہے سلم و تسلیمہ، اب ان کے احکامات پہ عمل بھی کرنا. اور جب احکامات پہ عمل کی بات آئی، اور عمل بھی کیسا کہ لا یجدو فی انفسہم من حرج مما قضی، ذرا سی دل میں تنگی بھی نہ ہو. اتنا سوال کرنے کا تو مومن کو حق ہے، کہ کیا یہ رسول نے کہا؟ اور جب پتا چل گیا کہ ہاں یہ رسول نے کہا بس، اس کے بعد اب کسی فضائل کا حق نہیں. لیکن یہ منزل تفریح کی منزل، حکم رسالت کو ماننے کی منزل، اس کے لیے چار شرطیں. قرآن نے تو کہہ دیا کہ اے ایمان لانے والوں، تمہیں رسول کے ہر حکم کے سامنے سر جھکانا. مگر یاد رکھیں، حکم رسالت پر عمل کرنے کے لیے چار شرطیں، جن میں سے جس شخص ان چار میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے، اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ رسول کا حکم مانے. مان لے تو گناہ بھی نہیں، لیکن بہرحال اس پہ واجب نہیں. اور شاید حکم رسالت مان لینے کے بعد اسے اس کا ثواب بھی نہ ملے، شاید اس لیے کہ ان چار میں سے کچھ شرطوں پہ بحث. اب دیکھیے ایک عجیب بات، اب تک کی ساری تفریح 10-15 منٹ کی ہے کہ حکم رسول کے آگے سر تسلیم خم کرنا، بس یہی سے فقہ شروع. فقہ نے کہا لیکن حکم رسول ماننے کے لیے چار بنیادی شرطیں، اور بعض مراجع نے کہا چار بھی نہیں بلکہ پانچ. لیکن یہ پانچ والی شرط ایک پرانا نظریہ. پہلی شرط یہ کہ آدمی زندہ ہو، مردہ کے لیے کوئی حکم شریعت نہیں. اور یہ ساری باتیں اس لیے بھی بیان کی جا رہی کہ ہو سکتا کہ کبھی میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر جائے کہ ایک آدمی مرنے کے کچھ عرصے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جائے. ایک فیشن تو چل نکلا ہے باہر کہ اپنی لاش یا اپنی میت اس امید پر پیسے والے لوگ محفوظ کروا رہے ہیں مختلف مسالے لگوا کر کہ شاید کبھی 50 سال بعد، 100 سال بعد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد اس بیماری کا علاج دریافت ہو جائے جس میں آج ہم مر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ پھر ہمیں حیات مل جائے گی. اب ایک فیشن چل نکلا اور کوئی تعجب نہیں کہ آئندہ کبھی یہ ممکن بھی ہو جائے. گر اسلام کے اعتبار یہ دو الگ شخص کہلائیں گے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک آدمی نے دوبارہ اپنی زندگی کو شروع کر دیا. یہ کرکٹ کا میچ نہیں کہ ایک آدمی ریٹائر ہو گیا تو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آ کے اپنی اننگ اس نے ریزیوم کی. یہ حکم شریعت کہ اگر کبھی مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو زندگی مل بھی جائے تو ایک نیا آدمی، چاہے شکل، صورت، خاندان، رشتہ، ساری صلاحیتیں وہی، لیکن بہرحال وہ ایک نیا آدمی. لیکن اس بحث کا پتہ نہ ہو. سوال یہ پیدا ہوتا کہ جتنے عرصے یہ مردہ رہا، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کے وقت گزرتے رہے، رمضان کے مہینے گزرتے رہے، استقامت کی کیفیت گزرتی رہی ہے جس کا حج سے تعلق، اس دوران کے واجبات کیا اسے انجام دینا ہے جب اسے نئی زندگی مل گئی، اور کم سے کم مقام معجزے میں یہ واقعات پیش بھی آ چکے کہ مردے کو زندہ کیا گیا. جب تک زندہ تھا پہلی زندگی واجبات سے، دوبارہ زندہ ہو گیا دوبارہ واجبات آ گئے، دو زندگیوں کے بیچ میں جو مرا رہا. بعض انبیاء تک اس مرحلے سے گزرے، اور اس طرح سے گزرے کہ 100-100 سال تک وہ مرے رہے. حتیٰ یہ کہ ایسے واقعات قرآن نے کوٹ کیے کہ بیٹا بڑا ہو گیا اور باپ چھوٹا رہ گیا، اس لیے کہ باپ 100 سال مردہ رہا. جناب عزیر کا واقعہ جس کی بنیاد پر یہودی انہیں خدا کا بیٹا کہنے لگے تھے، میں ادھر ادھر بھٹکنا نہیں چاہتا. واپس آئی، پہلی شرط یہ ہے کہ زندگی، جب تک مردہ سارے احکامات شریعت اس پہ سے معاف. صلو علیہ وسلم تسلیما اس کے لیے نہیں، حتیٰ یہ کہ جب نئی زندگی بھی اس نے پالی، ان نمازوں کے قضا نہیں کرنا، ان روزوں کے قضا نہیں کرنا، وہ حج اس دوران چاہیے صاحب استطاعت ہو گئے. جب تک پہلی مرتبہ زندہ تھا غریب، دوبارہ زندہ ہوا پھر غریب ہو چکا. جتنے عرصے مارا اتنے عرصے میں ایک مرتبہ اس کی جائیداد کی قیمت بڑھ کے پھر گھٹ گئی. صاحب استطاعت ہو کر بغیر استطاعت کے رہ گئے، مگر چونکہ اس عرصے میں مردہ، اس لیے سلم و تسلیمہ اس کے لیے نہیں. تو پہلی شرط ہے زندگی، چاہے آپ اس زندگی کو دیکھیے جو مقام معجزے میں نظر آئے. انبیاء نے مردوں کو زندہ کیا، ائمہ نے مردوں کو زندہ کیا، اور چاہے کبھی میڈیکل سائنس دوبارہ اس منزل پہ پہنچ جائے. اگر اس کا امکان نہیں لیکن فرضی بات ہم کر رہے ہیں، تو پہلی شرط سورہ احزاب نے کہہ دی، سورہ آل عمران نے کہہ دی، اور اشارتاً پورے قرآن نے کہہ دی کہ تمہیں رسول کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم جھکانا. مگر چار شرطیں ہوں تب. پہلی شرط ہے زندگی, دوسری شرط بلوغ. اب یہ فقہ کے عام سے مسئلے ہیں لیکن ان سے میں اپنے موضوع پہ جا رہا ہوں. اور تھوڑا سا اس کے حوالے سے آج کے درس میں جو فقہ کا عنوان نہیں آئے گا اس کی بھی شاید اس کوتاہی کا بھی کچھ ازالہ ہو جائے. اور وہ یہ ہے کہ دوسری شرط ہے بلوغ, زندہ ہے بالغ نہیں. جتنے عرصے یہ نابالغ رہا سلم و تسلیمہ کی منزل پہ نہیں, اسے حکم رسول کے آگے سر نہیں جھکانا. اگر یہ حکم رسول کے آگے سر جھکائے گی اور غیر ممیز ہے تو ثواب کی منزل پر بھی نہیں, اور اگر ممیز ہے تب بھی ہمارے مراجع میں بحث. کچھ کہتے ہیں کہ ممیز کی عبادتیں بھی بیکار, اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ اور اس کو ثواب ملتا ہے. لیکن اس بحث سے قطع نظر, والنٹیئر یا اپنی خوشی سے جو کرنا چاہے تو کرے, لیکن ویسے ابھی سلیم تسلیمہ اس پہ واجب نہیں ہوا. تیسری چیز اب یہاں پہ بلوغ کے حوالے سے ایک بات بتا دوں کہ اس کے اندر یہ کچھ شامل کہ اگر کوئی آدمی کسی طریقہ کار کی مدد سے اپنے آپ کو بالغ بھی نہ ہونے تب بھی ٹھیک, اگر وہ بالغ نہیں ہونے دے رہا سلیم و تسلیمہ اس پہ سے معاف ہوتا جا رہا. 8 سال کی لڑکی 8.5 سال کی ہو, پونے 9 سال کی ہو, 9 سال پورا ہونے میں ایک دن رہ گیا, ایک دن گزر گیا وہ بالغ ہو جائے گی, اور بالغ ہوگی تو اس پر احکامات شریعت آ جائیں. اس نے تبدیلی جنس کا آپریشن کرا لی اور وہ ہو گئی لڑکا چناس. اب 5 سال کے 6 سال کا گریس پیریڈ اسے خود مل گیا, جبکہ اگر ایک دن وہ اور ٹھہر جاتی احکامات شریعت اس پہ واجب ہو جاتی. بالغ ہونے سے ایک دن پہلے اس نے اپنی جنس تبدیل کرا لی. لڑکے کی بلوغ کی عمر ہے 15 سال, بشرط یہ کہ دوسری نشانیاں پوری نہ ہو. سلم و تسلیمہ ثابت, احکامات شریعت مزید 5 سال 6 سال کے لیے اس پہ معاف. تو یہ دوسری اہم ترین شرط, شرط ثالث سلم و تسلیم. ہر امتی رسول کے ہر حکم کے آگے سر جھکانا, مگر 4 شرطوں کے ساتھ. تیسری شرط ہے عقل, عقل نہیں رکھتا احکامات شریعت ثابت. اور یہ مثال زیادہ واضح ہے پہلی شرط کے مقابلے میں. ایک شخص جتنے عرصے عاقل نہیں رہا اتنے عرصے بھی احکامات شریعت نہیں, اور جب اس نے دوبارہ علاج کے بعد عقل پائی, درمیان کے عرصے کی نمازوں کے قضا نہیں, درمیان کے عرصے کے جو روزے چھوٹے اس کے قضا نہیں, درمیان کے عرصے میں جو استطاعت پیدا ہو کے ختم ہو گئی حج نہیں, درمیان کے عرصے کے خون پر زکات پر بحث ہو سکتی لیکن وہ بھی اس کے حوالے سے نہیں اس کے ولی کے حوالے سے. بالغ ہو گیا, زندہ تھا, 25-30 سال کی عمر پائی, حکم شریعت اس پر لازم تھے, سلیم و تسلیمہ کی منزل سے گزر رہا, 30 سال کی عمر میں دماغ خراب ہو, 5 سال تک فاطر العقل رہا, 35 سال میں دوبارہ سے صحیح سالم ہو, پہلے بھی مسلمان بعد میں بھی مسلمان, پہلے بھی سلیم و تسلیمہ بعد میں بھی سلیم و تسلیمہ, 5 سال کے لیے سلیم و تسلیمہ ختم. مالی عبادات کے حوالے سے ہو سکتا دیات, ہو سکتا کسی کی چیز ٹوٹنے کے زمان اس پہ کوئی ذمہ داری آ جائے, لیکن احکامات شریعت کے حوالے سے کوئی ذمہ داری نہیں, کیونکہ تیسری شرط ہے عقل. اب یہاں فقط اتنی سی بحث ہے مہاراج کہ عقل کا مطلب ہے عقل کا مستقل ختم ہو جانا یا اپنی وجہ سے کچھ دیر کے لیے عقل ضائع کرنا. نشہ کر لیا ایک آدمی نے 2 دن نشے کے عالم میں رہا, عقل تو نہیں, کیا اس کے لیے بھی قدم آپ بے ہوشی کی دوا جان بوجھ کے کھا لی یا کسی نے بے ہوشی کی دوا کھلا دی؟ ریل کے سفر میں اکثر سنا کہ دوا کھلا کے لوگ تھک کے لے جاتے ہیں. اب اس دوران کی نمازی اور روزے بھی معاف ہے کہ نہیں, ایک الگ بحث. لیکن بہرحال عقل ایک تیسری شرط, جتنے عرصے عقل نہیں رہے اتنے عرصے سلم و تسلیم ابھی ثابت ہے, چاہے بچپنے سے ہو چاہے بالغ ہو, صحیح ہو حکم شریعت مان کر متقی پرہیزگار بن کے پاگل ہوا اور پھر دوبارہ واپس صحیح حالت میں آ گیا, احکامات شریعت معاف. اور چوتھی شرط جو اصل میں میرا موضوع, لیکن ہم سیڑھی بسیڑھی اپنے موضوع پہ جا رہے ہیں, چوتھی شرط ہے قدرت. اب یہ پہلی تین شرطیں تو ضمنی آ گئی، اصل موضوع تھا قدرت. تو سلم تسلیم، ہم نے رسول کو مان لی، ماننے کے بعد ان کا حکم بھی ماننا، مگر کب جب ہم نے چار باتیں پائی گئی، ہم زندہ مردہ ہیں تو احکامات شریعت ماں، ہم بالغ ہو نابالغ ہیں تو احکامات شریعت ماں، ہم عاقل ہو پاگل و مجنون ہیں تو احکامات شریعت ماں، اور ہم قدرت رکھتے ہیں. اگر قدرت ہے تو احکامات شریعت ہے، اگر قدرت نہیں، بالغ بھی ہے عاقل بھی ہے سمجھ بھی رہے رسول کو جانتے بھی ہیں رسول کو مانتے بھی ہیں، سلم و تسلیم استقامت. لیکن یہ چوتھی شب جو ہماری آج کی تقریر کا اصل موضوع، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے وہ پانچویں شرط بتا دی جائے جس پر بعض علماء نے اختلاف کیا اور بعض نے اس کو مانا. علم، علم کیا؟ احکامات شریعت کو ماننے کے سلم و تسلیم کی منزل پہ آنے کے
جنہوں نے کہا علم یہی جملہ کسی نے کسی بہت پرانے مستحق سے سنا ہوا، تبھی ہمارا معاشرہ اس کو دہرا دیتا، کہتے ہیں بھائی آپ پڑھا دس میں کیوں نہیں جاتے، کوئی چلے لے کے مزہ پڑھانے والے وہ ایک چلے گئے جو کہتے ہیں اس لیے نہیں جاتے کہ اگر سب ملا تو ہمیں کرنا پڑے، یعنی یہ جو بات کہی جاتی اس کے پیچھے ایک مسئلہ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ بس چھوڑ کر بدل کر مسئلہ کہیں سے کہیں نکل جائے، لیکن ہر کوئی نقل اس کے پیچھے آتی ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ سنگیا تو پھنس جائے، سنگیا تو عمل کرنا پڑے، جب تک نہیں سنے تو بس یہ ہوئے. تو بہت پرانا ایک نظریہ کہ بعض مستحقین نے کہا علم مسلموں کا تسلیمہ سنگم تسلیمہ کے لیے شرط، یعنی جس کے واجبات کا علم ہے اس پہ عمل کرنا، جس کو حرام کا علم ہے اس پہ اس سے بچنا، اور جس کے پاس یہ علم نہیں ہے نابالغ اور پاگل کی طرح اس پر بھی احکامات شریعت کا ہے. لیکن ہمیں تو یہ نظریہ بہت ہی زیادہ شاید نظریہ پوری شیعہ تاریخ میں شاید دو چار نے یہ اختیار کیا ہے تو اختیار کیا، اور دوسری بات جن کا یہ نظریہ ہے نہیں تو وہ نہیں ہے جو ہم نے بنا دیا. جاہل قاصر و مقصر کا فرق رکھتے ہیں، یعنی جن بعض علماء یہ کہا ہے کہ جب تک علم نہ ہو شریعت کے احکام باپ، ان کا بھی یہ نظریہ نہیں ہے کہ یہ کراچی والوں کے لیے ہو یا یہ شہر میں بیٹھنے والوں کے لیے، ساری بحث ہوئی ہے جاہل قاصر کے، یعنی ایک ایسا لا علم انسان جو دنیا کے ایسے ریموٹ ایریا میں رہتا کہ جہاں پہ دین اور شریعت کے احکامات نہ پہنچے اور نہ پہنچنا ممکن نظر آ رہا، ہمالیہ کی چوٹی پہ رہنے والا کوئی انسان یا افریقہ کے گھنے جنگلوں میں رہنے والا کوئی انسان، اور وہ بھی آج سے 200 سال پہلے، آج نہیں، آج تو افریقہ کے گھنے جنگل کہ ہمالیہ کی چوٹی کوک کا اسٹال وہاں بھی لگا ہوا نظر آتا، تو جہاں پہ کوک پہنچ جائے وہاں پہ شریعت کیسے نہ پہنچے. یہ بات ہے کہ جب واقعاً وہاں ترقی یافتہ یا علم والی دنیا کی کسی انسان کا قدم نہیں گیا، جب افریقہ تاریخ پر اعظم مانا جاتا تو اس جگہ کا رہنے والا، بلکہ اس دائرے میں ہندوستان اور پاکستان کے کچھ دیہاتوں کو بھی شامل کر سکتے. اب آج سے 100 سال پہلے سندھ اور پنجاب کے کچھ دیہات یا ہندوستان میں گجرات وغیرہ کے کچھ دیہات، یہ جہاں واپس واجبات کے اہم اہم مسئلے بھی کسی کو نہیں معلوم تھے، نہ پہنچ رہے، علماء تھے نہیں، کیسے تھے نہیں، کتابیں تھی نہیں، آج کی کمیونیکیشن تھی نہیں، ان لوگوں کے وہ آدمی نہیں کہ جو مسئلہ سیکھ سکتا اور پھر کہے کہ میں نہیں سیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے وہ علماء بھی کہتے ہیں حکم شریعت واجب جو علم کو شرط مانتے ہیں. اور آج کل کے مراجع کی بات تو چھوڑ، جو یہ کہتے ہیں
کہ علم شرط نہیں. چنانچہ اگر کوئی آدمی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں شریعت پہنچ ہی نہیں سکتی, اس پر بھی سلیم و تسلیم ہے. یعنی جب اسے مسئلہ پتا چلا کہ اسلام میں نماز ہے تو بعد کی نمازیں تو پڑھے گا, پیچھے کی بھی قضا کرے گا. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہو سکتا, جس کے پاس نہ شریعت کا مسئلہ پہنچا نہ وہ کہیں سے حاصل کر سکتا. لیکن بات گناہگار کے فلال نمازوں کے قضا سے کرنا. ہاں وہ علماء جن کے نزدیک علم شرط, وہ کہتے تھے ایسے آدمی سے جس دن سے اسے نماز کا پتا چلا اس کے بعد کی نماز, پیچھے کی نمازیں نہیں. جیسے پاگل جس دن سے ٹھیک ہوا اس دن کے بعد کی نمازیں ہیں, پیچھے کی نہیں. نابالغ جس دن سے بالغ ہوا اس کے بعد کی نمازیں ہیں, پہلے کی نمازیں نہیں. تو پھر خلاصہ یہ نکلا کہ پانچویں شرط ہے کہ اس میں بھی دو بات. پہلی بات کہ یہ ہمارے تاریخ تشیع 90% مراجع کے نزدیک کی شرط نہیں, اور جن 10% کے نزدیک ہے وہ بھی کہتے ہیں اس میں وہ آدمی شامل جس تک نہ علم پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا تھا. جن تک علم پہنچ سکتا ہے اور وہ حاصل نہیں کر رہے وہ تو کسی کے نزدیک بھی ایگزمپٹڈ نہیں ہے. یہ تو ایک ایسی بحث جو صرف آپ کی معلومات کے لیے کی گئی, اور یہ بتانے کے لیے کہ معاشرے میں جو غلط باتیں مشہور ہو جاتی کہیں نہ کہیں اس کی کوئی نہ کوئی جڑ ہوتی. یہ دوسری بات ہے کہ لوگ اس کو وقت گزرنے کے ساتھ بدلتے 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 کہیں کا کہیں پہنچا دیتے ہیں. آئیے اب جو سب سے اہم شرط ان مانو کہ ہمارا آج کا درس اس کے حوالے سے وہ ہے قدرت. ساری گفتگو کو سمیت دو جملوں میں خلاصہ بیان کر کے پھر نفس سے موضوع پہ آ جاؤ. خلاصہ یہ نکلا کہ بحیثیت ایک مسلمان 17 ربیع الاول جس کو ابھی ایک مہینہ بھی نہیں گزرا, خالی اس دن جس نے ولادت منا کے نہیں بیٹھ جانا, ہمیں احکامات شریعت پہ عمل کرنا, رسول کے لائے ہوئے دین پہ عمل کرنا. ہاں یہ دوسری بات کہ احکامات رسول پر عمل کرنے کے لیے ضروری کہ ہم زندہ ہوں, بالغ ہوں, عاقل ہوں اور خود رکھ دیں. اگر یہ چار شرطوں میں دیکھ بھی ختم ہو وہ حکم شریعت ہمارے لیے ثابت. اب یہ چوتھی شرط کیا؟ قدرت. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. وہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں سے, اللہ نے فقط اتنا بوجھ تم پہ ڈالا ہے جتنی تم نے طاقت, یہ ہے چوتھی شرط. ایک بات اور بتا دیجیے کہ جس آدمی میں یہ چاروں باتیں پائی جائیں, زندہ ہو, بالغ ہو, عاقل ہو, خود رکھ ہو, اس کا دوسرا نام ہے مکلف. ہمارے یہاں خصوصاً صرف لفظ مکلف بہت استعمال ہوتا. یہ آدمی مکلف ہے, وہ آدمی غیر مکلف. مکلف جس میں چار باتیں پائی جائیں, غیر مکلف جس میں سے ایک, جس میں چار میں سے ایک بات بھی نہیں پائی جائے. اور یہ چار باتیں جو ان کا نام ہے تکلیف شرعی. تکلیف شرعی آپ پر کب ہے؟ جب یہ چار باتیں, جب یہ چار باتیں ہو جائے تو آپ مکلف. اب چوتھی بات ہے قدرت و طاقت. قدرت کسے کہتے ہیں؟ قدرت کا مطلب یہ کہ وہی حکم اللہ نے ہمارے لیے واجب کیا اور رسول کے اسی حکم کے آگے ہمیں سر جھکانا, جس کی ہم نے استطاعت, جس کی ہم نے طاقت, جس کی ہم نے قدرت, جس کی ہم نے کیپیسٹی, جو ہمارے بس میں, جس میں ہم بے بس, وہ ہم پر معاف. احکامات شریعت میں سے ہر وہ حکم جس کی ہم نے طاقت ہی نہیں وہ ہم پہ سے ثابت. جب وضو کی طاقت نہ رہے تو وضو معاف ہو جاتا, غسل کی طاقت نہ رہے تو غسل ثابت ہو جاتا, روزے کی طاقت نہ رہے تو روزہ ثابت ہو کے کبھی حرام بن جاتا, زکات و خمس کی استطاعت نہ رہے, نصاب نہ ہو, پیسے نہ ہو, یہ ثابت. حج کے لیے طاقت نہ ہو, حج معاف. اور اسی طریقے دیگر احکامات شریعت جس کا تعلق حرام سے, کسی وجہ سے داڑھی رکھنے کی طاقت نہ رہے, داڑھی ثابت. حجاب کی طاقت نہ رہے, حجاب ثابت. شراب سے بچنے کی طاقت نہ رہے, شراب سے بچنا ثابت. اور الحاظ القیاس تمام احکامات شریعت. یہ چوتھی شرط بہت ہی اہم شرط, اس لیے کہ اس درس میں آنے والے, میرا حسن ظن یہ ہے کہ سب زندہ ہوتے ہیں, تقریباً بالغ ہوتے ہیں اور یقیناً عاقل ہوتے ہوں. اب یہ ہمارے اور آپ کے لیے اصل شرط, یہ چوتھی شرط طاقت اور قدرت. اگر ہم اور آپ احکامات شریعت سے معاف ہو سکتے ہیں تو اسی چوتھی شرط کی بنیاد, بالغ ہو گئے اب اپنے آپ کو نابالغ نہیں بنا سکتے، زندہ ہو گئے تو مردہ بننے کو تو کوئی تیار ہی نہیں. اگرچہ بہت سے ذاکرین اور واعظین کا یہ خیال کہ جن مجموعوں میں میں مجلس پڑھتا ہوں وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے قبرستان کا مجمع، لیکن خیر مجھے خود بھی ایسا ہی مجمع پسند. لیکن بہرحال اب عقل آنے کے بعد عقل ختم ہو جانے کے امکانات بہت کم، خدا بہت کم مومنین کو اس آزمائش میں ڈالتا، لیکن بہرحال یہ بھی ایک امتحان. اصل جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ قدرت و طاقت کا. تمام احکامات شریعت ہم پر واجب اگر ہم نے اس کی طاقت، تمام احکامات شریعت ہم پہ ماس اگر ہم میں اس کی طاقت نہیں، اور اگر کچھ احکامات کی طاقت ہے کچھ کی طاقت نہیں تو یہ واجب ہے اور وہ ماس. یہ ہے چوتھی شرط. اب آئیے اس چوتھی شرط کے بارے میں وہ بات بیان کی جائے جو میں آج کو موضوع ہوں. مجھے یاد ہے کہ سارے گزشتہ ماہ رمضان محفل جعفری کے دروس میں ایک درس میں یہ موضوع آ چکا مگر دوسرے انداز، اور آج دوسرے انداز سے آ رہا. اب یہ چوتھی شرط کیا؟ چوتھی شرط یہ کہ ما جعل اللہ علیک فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے لیے دین میں حرج نہیں بنایا کہ جس چیز کی طاقت نہیں اسے بھی برداشت کرو. نہیں، یہ ماں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے کسی انسان کے بوجھ نہیں ڈالا مگر یہ کہ اس کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا. روپیہ عن امتی تسع، پیغمبر کی حدیث کہ اللہ نے میری امت سے نو باتوں کو معاف کر دیا اور ان میں سے ایک یہی نا طاقتی اور بے بسی. غرض یہ کہ سلسلہ ہے روایات، لیکن نا طاقتی بے بسی اس کی دو قسمیں. نمبر ایک، ایک کام کرنے کی ہم میں اصلاً طاقت ہی نہ ہو، جیسے ایک آدمی بیمار روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یہ بھی اس کے اندر آ گیا یہ روزہ معاف. ایک آدمی پیسے نہیں آج سے جا ہی نہیں سکتا، یا پیسے ہیں لیکن اس کو ویزا مل ہی نہیں رہا، اصلاً اس کام کی طاقت نہیں، یہ بھی ایکسپٹ ہو. اور اس کے بعد آئیے نمبر دو، دو چیزیں آتی ہیں اس کے اندر ناطاقتی. نمبر دو کیا؟ ایک کام کی آپ میں طاقت مگر تعارف کی وجہ سے آپ ناطاقت ہو. ایک کام کی آپ میں طاقت ہے، قدرت ہے، استطاعت ہے، صلاحیت ہے، وسعت ہے، وہ کام آپ کر سکتے ہیں مگر تعارف کی وجہ سے آپ مجبور ہو، اس میں بھی معاف. پہلے میں جس میں طاقت ہی نہیں آپ کے اندر، خدا کہہ دے ہوا میں ہو ہم نہیں ہو سکتے، اسی لیے کہا جاتا ہے یہ چوتھی شرط. یہ حکم عقلی ہے، اللہ کو ہم عادل اسی لیے مانتے کہ عدل میں یہ شامل ہے کہ اللہ ہمیں یہ حکم نہیں دے سکتا، یعنی یہ وہ چیزیں جو اللہ پر بھی واجب، البتہ کون سا واجب اس کی تفصیل پہلے کے ایک دس میں آ گئی. یہ عقلی چیز ہے، اللہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ طاقت نہیں ہے مگر ہوا میں ہو کے دکھاؤ، ممکن ہی نہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ ہم میں ایک کام کی طاقت ہے طاقت مگر تعارف کی وجہ سے مجبور، تو اللہ کہتا ہے یہ بھی معاف. لیکن اس میں بھی دو باتوں کا خیال کرنا، نمبر ایک اگر جمع ممکن ہے تو جمع کرے، وہ تعارف نہیں، اور اگر جمع ممکن نہیں ہے تو الحم فلاحم کا خیال کریں. یہ میں نے روسی زبان میں بات نہیں کی ہے، فقہی زبان میں بات کی ہے، ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں. یہ دو تین جملے مجھے معلوم کہ ایسے میں نے بیان کیا کہ مجمعے کی اکثریت اس وقت مکلف نہیں رہی، یعنی ان کی عقل اس کو کیچ نہیں کر پائی. اب میں اس کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے دوبارہ جملہ دو ہاتھ ہوں کہ کبھی طاقت ہے مگر تعارف کی وجہ سے طاقت ختم، اس میں بھی شریعت کہتی ہے پہلے دیکھو جمع ممکن ہے تو جمع کرو، وہ تعارف نہیں، اور اگر جمع ممکن نہیں ہے تو الحم فل اہم کا خیال کرتے ہوئے انجام. اب سنیے کیا کام ہے، اب یہ سمجھ. کبھی ایسا ہے کہ ایک کام کی طاقت مگر ایک ٹائم پر دو کام جمع ہو، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، ایک وقت میں نہیں کر سکتے، دونوں کام ہم کر سکتے ہیں، دونوں کی ہم نے طاقت. مثلا کسی وجہ سے کوئی چیز کھانا بھی واجب ہو جائے اور رمضان کا مہینہ آ جائے روزہ بھی واجب ہو جائے، ہم میں کھانے کی بھی طاقت ہے، دو چار پانچ آدمیوں کے برابر ہم کھانا کھا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ڈائریا آئی ہمارا میدا کام نہیں کر رہا ہے، خوب کام کر رہا ہوں، مگر ایک ہی وقت میں ہم کھانا بھی کھائے اور ایک ہی وقت میں ہم روزہ بھی رکھتے، یہ ممکن نہیں، الگ الگ یہ دونوں ممکن، اور ہم کرتے ہی جن کو جتنا واقع کرتے ہیں آپ کو افطاری پارٹی کے نام کو اس سے ڈبل کھا لیتے ہیں، مگر الگ الگ کھائی. کبھی ایسا ہے کہ دو ایسے حکم انڈا نے دیے دونوں ہمارے لیے ممکن، مگر ہوا کیا کہ ایک ٹائم پہ دونوں جمع ہو. اگر ٹائم الگ الگ ہوتا آدھا گھنٹہ آگے پیچھے ہم یہ بھی کر سکتے تھے، وہ ہوا میں اڑنے کی طاقت ہی نہیں ہمارے پاس، تو اللہ حکم بھی دے تو ہم نہیں کر سکتے، یعنی ہم کو اللہ مہلت بھی دے دے، چلو ابھی نہیں آدھے گھنٹے بعد اڑو، ہم پھر اسی طرح بیٹھے رہے. اچھا دو گھنٹے کے بعد اڑو، پھر اللہ سے دیکھے گا ہم اسی حالت میں نظر آئیں گے تو طاقت ہی نہیں. لیکن کبھی ایسا ہے کہ دو کاموں کا حکم آ گیا دونوں کی طاقت، پرابلم یہ ہو گیا کہ تعارض ہو گیا، یعنی دونوں ایک ٹائم پہ جمع ہو. اب ایک وقت میں ہم یہ کریں یا وہ کریں، دونوں نہیں کر سکتے. یہ جو مسئلہ جو آپ لوگوں کے ساتھ اکثر پیش آتا، پچھلے دروس جب ہو رہے تھے ورلڈ کپ کے میچ چل رہے تھے، گیارہ بجے درد بھی ہے، گیارہ بجے ورلڈ کپ کا میچ بھی، دونوں کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ٹائم پہ بڑا مشکل ہو گیا. اچھا جب اس طرح سے ٹکراؤ ہو گیا تو شریعت کہتی ہے پہلے تو یہ دیکھو، اچھا جب ٹکراؤ ہو گیا تو اب دیکھیے حکم کیا بنا، تمہاری طاقت ختم، اب نہیں کرو، ان میں سے ایک کام چھوڑنا پڑے، دونوں میں ایک چھوڑنا پڑے. کون سا چھوڑنا پڑے؟ کہا کہ اہم پر اہم کا خیال رکھو یا اہم اور مہم کا خیال رکھو. کبھی دو کام دونوں ہماری طاقت سے ایک ٹائم پر جمع ہو، شریعت نے کہا اچھا ہم اس کو معاف کر دیں، لیکن مکمل نہیں، ایک کو چھوڑ دیں گے، ایک کو کرنا پڑے، اس میں بھی آپشن ہمارا نہیں چلے گا. بلکہ کہا گیا اہم اور مہم کا خیال کرو، یہ دیکھو کہ اس کے اندر اہم کون ہے اور زیادہ اہم کون، دونوں کام اہم ہے تبھی تو واجب کیے جائیں، کیونکہ فضول کام کو تو اللہ واجب نہیں کرے، دونوں اہم، مگر یہ دیکھو اس میں اہم کون ہے، امپورٹنٹ کون ہے اور مور امپورٹنٹ کون ہے، اہم اور مہم، اس کا خیال کر کے اس کو انجام دینا. جس کی اکثر جو مثال مجالس میں آپ سنتے ہیں وہ یہ کہ نماز بھی قضا ہو رہی ہے آدمی بھی ڈوب رہا، ہم نماز بھی پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں، آدمی کو بھی بچانے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن ایک ٹائم پہ دو کام نہیں ہو سکتے. تو اسلام نے کہا ان میں سے ایک ہم معاف کر رہے ہیں، مگر کون سا معاف کر رہے، تمہاری مرضی نہیں چلی، ان میں سے جو زیادہ اہم ہے وہ کرو، جو کم اہم اس کو چھوڑ. کم اہم کا مقصد ہے اس وقت، ورنہ ہر واجب اہم اس وقت، نماز یا آدمی کی جان بچانا. اب اگر آدمی ڈوب رہا ہو سلمان رشدی، کہ اس وقت نماز اہم ہے، نماز پڑھو اس کو ڈوب رہے، اور اگر آدمی ڈوب رہا ہو کوئی مومن، چاہے شرابی مومن کیوں نہ ہو، اسے بچاؤ اور نماز کو قضا کرو. اہم اور مہم بھی بدلتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے مسئلہ یاد کر لیا آدمی کی جان بچانا ہو، چاہے سلمان اس کی ڈوب رہا ہو اس کو بھی جا کے بچانا ہمیں، جی نہیں، آدمی آدمی کو بھی دیکھا جائے. یہاں سے فقہ کا کام شروع ہوتا، فقہ ہمیں بتاتی ہے ہر دن کیا چیز ہے، لیکن ابھی بات ہو رہی ہے فقط اصولوں. تو جب کبھی دو کاموں میں ٹکراؤ ہو اور دونوں آپ کے بس میں، تو شریعت کہتی اگر دونوں بس میں دونوں کرو، آپ نے کہا دونوں تو بس میں ہیں، ایک وقت میں دونوں بس میں نہیں، تو کہا کہ پھر اس صورت میں جو کم اہم ہے اس کو چھوڑ دو، جو زیادہ اہم ہے اس کو دے. جیسا کہ اس درس میں آنے والے کرتے ہیں، گیارہ بجے جمعے کے دن کسی کے پاس فالتو ٹائم نہیں، ہر ایک کا یہ وقت بہت اہم ہوتا، لیکن اہم اور مہم کو سمجھ کے جن کو یہاں اہمیت ہے وہ یہاں آتے، جن کی نگاہ میں کوئی اور اہم ہے وہ وہاں جاتے. لیکن یہ فطری چیز، انسان اپنی زندگی میں اس پہ عمل کرتا ہی کرتا، خصوصیت کے ساتھ معاشرتی تقاریب، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں چھٹی کی رات کی شادی زیادہ اہم، ایک وقت میں آپ کے پاس پانچ پانچ دعوتیں آ جاتی ہیں شادی، ان میں جتنا آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ایڈجسٹ کرتے، پھر بھی کوئی چھوڑنا پڑتا تو کس طرح چھوڑتے. اسی طرح کہ جو زیادہ اہم ہے وہاں جانا ہے، جو کم اہم ہے اس کو چھوڑ دینا. اسی طرح بزنس اپوائنٹمنٹ کے اندر مسئلہ ہوتا، زیادہ اہم کو لیتے ہیں کم اہم کو چھوڑ دیں. دکانیں بند ہونے میں 15 منٹ رہ گئے، 10 آئٹم آپ کو خریدنا، سب نہیں خرید سکتے، بچے کا دودھ جا کے خریدنا، اس لیے کہ زیادہ اہم لگ رہا. یعنی یہ فطری، یہ فطری اسلام جو کہا گیا کہ ایک اسلام فطرت ہے اس کے مطابق، یہ جو عام نقطے کی بات ہے اس کو میں چھوڑ گیا، اب آخر مسئلے میں آ رہا ہوں. تو کیا خلاصہ بنا؟ جو چیز ہماری طاقت سے باہر ہے وہ معاف ہو، لیکن کب تک؟ جب تک طاقت سے باہر، جب طاقت آ گئی معافی ختم ہو گئی، دوبارہ واجبات شروع ہو گئی. طاقت سے باہر کی دو قسم، ایک یہ کہ بالکل ہی طاقت میں نہیں تو آج بھی معاف ہے اور کل بھی معاف، ایک وہ ہے کہ دو کام الگ الگ طاقت میں، ایک ٹائم پہ طاقت میں نہ رہتا، ایک لے لو چھوڑ، مگر کون سا لو؟ اپنی مرضی سے نہیں جو زیادہ اہم. یہ بات مکمل. اب مثلا میں اس کی ایک مثال دے دوں. مثالیں بھی میں اکثر عام طور پہ عجیب سے دیا کرتا ہوں. پاکستان کے نظام حکومت کچھ اہم سرکاری محکمے ایسے کہ جہاں پہ آدمی کو اس وقت تک ملازمت نہیں مل سکتی جب تک کہ اس کا مکمل میڈیکل چیک اپ نہ ہو. اور اس مکمل میڈیکل چیک اپ فقط وہ اعضاء ہی چیک نہیں کیے جاتے جو کھلے بلکہ انسان کا صدر اور انسان کا پورا جسم پورا لباس اتار کے اس کو چیک کیا جاتا تاکہ اس کو کوئی اگر ایسا موضی مرض جو آگے چل کے نقصان بھی ہو سکتا ہے تو یہ ذمہ دار عہدہ نہ دیا جائے. فوج ہے اور اس میں بھی خصوصاً جو بہت بڑے بڑے عہدے اسی طریقے سے سرکاری ملازمتوں جو بڑے بڑے عہدے اب بغیر مجبوری اپنا سب کسی کے سامنے کھولنا بھی حرام ماں سوائے ایک رشتے کے کہ جس کے بیان کی ضرورت نہیں. مرد مرد کے سامنے بھی سارا جسم تو نہیں کھول سکتا. اب اگر جسم نہ کھولا جائے تو یہ ساری سرکاری ملازمتیں ہمارے اختیار سے نکل جائیں گی. ایک انڈیویجل مسئلہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مومن کو ملازمت نہیں ملے. نہیں, نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارے مومن ہی اگر شریعت پہ عمل کرنے لگے. پتا چلا فوج کے اندر کوئی مومن نہیں رہا. پتا چلا بیوروکریسی کے اندر جو بڑے بڑے عہدے جو پالیسی میکر جو پالیسی ساز وہاں کوئی نہ رہا. وہ بھی ایک نقصان ہے قوم کے لیے آگے چل. اور ادھر یہ بھی ایک حرام سنا کہ 1973-74 مثلا یہ اصول کی حد تک تو معلوم تھا مسئلہ, لیکن ہر مرضی کی بات بھی معلوم کرنا پڑتی. آیت اللہ قل کو جب یہ لکھا دے تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ یہ فیصلہ ویسے آپ لوگ کر. اگر پاکستان کے حالات یہ چیز زیادہ اہم محسوس ہو رہی کہ ان محکموں میں بھی ہماری نمائندگی رہے تو پھر اس صورت کم از کم اتنے لوگوں کے لیے یہ حرام ثابت جتنے لوگوں سے وہاں کام کیا جائے. یہ کوئی ایک طرح سے واجب کفائی کا مرحلہ ہو. یہ نہیں کہ بھارا جی اپنی پینٹ کھول کے کھڑا ہو جائے. نہیں, واجب کفائی تک کا مرحلہ. اتنے لوگ پہنچ جائے کہ جس کے بعد پھر اب ہماری وہ نمائندگی ہو جائے کہ قوم کو نقصان پہنچنے سے محفوظ ہو جائے, باقی کے لیے حرام حرام رہے. تو لفظ یہی اس میں اہم اور مہم دیکھا جائے. اہم کے معنی زیادہ اہمیت والا اور مہم معنی اہم. جس کو ہم اردو میں اہم کہتے ہیں اس کو فقہ میں مہم کہتے ہیں, اور جسے اردو میں ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ اہم اسے فقہ میں خالی اہم کہتے ہیں. یہ لفظ بھی اس لیے میں سنا دیتا ہوں کہ کبھی اپنی زبان اور فقہی زبان ایک جیسی نہ ہو جائے. جو وہاں لکھا ہے کہ اہم بات کا خیال رکھو. ہم نے اسے اردو کا اہم سمجھا کہ جس میں 50 باتیں ایک وقت میں اہم ہو سکتی ہیں. جی نہیں, فقہی اعتبار سے اہم ایک ہے, 49 مہم ہے. میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں. تو اب اگر دو واجبات ٹکرا گئے یا دو حرام ٹکرا گئے یا ایک واجب اور ایک حرام ٹکرا گئے, یعنی خلاصہ یہ کہ رسول کے دو حکم ٹکرا گئے ہمارے, ویسے حکم رسالت کبھی نہیں ٹکراتے ہمارے, تو اس وقت طاقت ختم. یا یہ عمل کرو یا وہ عمل کرو, یا فوج میں جاؤ یا اپنا صدر چھپاؤ. دو ٹکرا کے ایک وقت میں دونوں کام نہیں ہو سکتے. تو کہا کہ یہاں پہ ایک ساقط ہے اور ایک آپ کے لیے ضروری, اور اس میں بھی اسلام نے ترتیب بتا دی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس پر میں نے سرسری گفتگو کی, ورنہ اس کے اندر ہمارے اس وقت بہت سارے مسائل اس کے اندر آتے ہیں. تاجر حضرات کی بہت ساری تجارت اس طرح سے ٹکراتی ہیں حرام مسئلوں اہم و مہم کا مسئلہ ہوتا ہے. یا تو سارے مومنین تجارت کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں, ورنہ کبھی بینک ہے, کبھی سود ہے, کبھی رشوت ہے, کبھی سرکاری محکموں کی بدعنوانی, اہم و مہم کا مسئلہ وہاں بھی آتا. تعلیمی ادارے, کتنے ہی تعلیمی اداروں کا سسٹم ہے سر, یہ اہم اور مہم کے مسئلے سے کچھ بات حل ہوتی. ورنہ جتنے بھی کیا ان سب کو کم از کم دنیاوی تعلیم کو چھوڑ دینا پڑے. کہیں میوزک ہے, کہیں پہ حجابی ہے, کہیں کو ایجوکیشن ہے, کہیں اور خرابیاں. غرض یہ کہ یہ مسئلہ خالی فوج یا بیوروکریسی کا نہیں, یہ ایک عام مسئلہ جس کا ان ممالک جہاں کرپشن بہت زیادہ ہو اور جہاں پہ معاشرہ غیر اخلاقی, قدم قدم پہ ہر مومن کو ضرورت پڑتی. چاہے اس کی شادی, چاہے اس کا سورس آف انکم, چاہے اس کے بچوں کی تعلیم, چاہے اس کو سیر و تفریح کے لیے جانا, چاہے اسے اپنے پیسوں کی حفاظت کرنا. تو یہ سرسری مسئلہ نہیں, یہ اتنا بڑا مسئلہ کہ اگر ہم اس سال یہ طے کریں کہ صرف عام اور مہم کے مسئلے بیان کریں تو غالباً حج تک حج تک سارے دروس جو ہیں وہ اسی کے لیے وقف ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارا موضوع اس وقت کچھ اور, اس لیے فی الحال اس بات کچھ اور. ایک بات میں بتا دوں کہ اس سال ہمارے درس کچھ تاخیر سے شروع ہوئے, اس کی ایک وجہ کہ جو کہ اس سال ظاہری اعتبار سے سفر حج پر میرا جانا تقریباً ناممکن, تو وہ درس آپ کو زیادہ مل جائیں گے آخر آخر ماہ شوال اور ذیقعد اور ذیحج. خیر یہ تو حج کی بات آ گئی, تو جملہ میں نے کہہ دیا. بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ کم سے کم ایک مہینہ تاخیر سے یہ درس شروع ہوا, تو اس کے بدلے میں آپ کو ڈیڑھ مہینہ زیادہ ملے گا انشاءاللہ. پتا نہیں کیا دعا مانگی جائے گی تو میں خود بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں, لیکن خیر آئیے اصل موضوع. عام اور مہم جب دو چیزیں ٹکرائیں, ایک لے لو ایک چھوڑ, لیکن چھوڑنے والی چیز بھی شریعت سے پوچھو اور عمل کرنے والی چیز بھی شریعت سے پوچھو. البتہ ایک مرحلہ یہاں پہ ذہن سے لائے گی اور وہ یہ کہ دو چیزوں میں جب ٹکراؤ کو فقہ میں کہتے ہیں تعارض میں ٹکراؤ, تو پہلے یہ غور کرو کہ باقان یہ تعارض ہے کہ نہیں. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پہ اکثر صاحب پابند شریعت مومنین ٹھوکر کھاتے ہیں. ایک چھوٹا سا مسئلہ ہر ایک کو معلوم, جیسا کہ میں نے کہا یہ فطری مسئلہ, یہ عقلی مسئلہ. وہ کیا کہ انسان جب دو کام کا وقت نہیں پاتا تو ایک کام کرتا ہے جس کو زیادہ اہم سمجھتا, یہ فطری بات. مگر اسلام نے کہا یہ ہم بھی کہہ دیں, اس سے پہلے ایک چیز غور کرو, پہلے دو منٹ اس بات پہ گزار کہ جسے تم ٹکراؤ سمجھ رہے کہ یہ دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں میں ایک وقت میں نہیں کر سکتا ہوں, یہ ٹکراؤ ہے بھی کہ نہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا علم کم ہے اس لیے تم سمجھے کہ دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم ذرا غافل ہو گئے اس لیے سمجھے کہ دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں, کیونکہ این ممکن کہ جو دو چیزیں ٹکراتی نظر آ رہی ہیں, یعنی تم نے کہا یہ دو کام تو میرے لیے ممکن نہیں, پتا چلا کہ یہ دونوں کام ممکن ہیں, تم سمجھ رہے تھے کہ ممکن نہیں. دو تین مثالیں سن لی, یہ دیکھیے مسئلہ اپنی جگہ ہے, جب ٹکراؤ ہو تو ایک حکم معاف, مگر پہلے یہ غور کر لو کہ ٹکراؤ ہے بھی کہ نہیں. اگر پتا چلا کہ نہیں یہ ہے ٹکراؤ تو بھی یقیناً وہی اصول کے کچھ ہو, لیکن پہلے یہ سوچو ہے کہ نہیں. اب وہ کیسے سوچو, اس کی مثالیں سن, دو چار مثالیں دوں گا تو بات سمجھ میں آ جائے. اور یہی ہماری آج کی تقریر کا اصل عنوان تھا, پوری بات تو نہیں ہو سکے گی لیکن ہم وہاں تک پہنچ گئے کہ جب ٹکراؤ ہو تو ایک حکم معاف ہے, لیکن پہلے غور کر جو دیکھنے میں ٹکراؤ نظر آ رہا کیا وہ حقیقت میں بھی ٹکراؤ ہے کہ نہیں. اور یہ پورا آج کا درس فقہی درس بن گیا. آئیے اس کی مثالیں لیتے ہیں. اس کی مثالیں کچھ اس طرح سے شروع کیجئے کہ پہلے تو حدیث معصوم ہی لے گی. راوی امام کے پاس آیا اور امام نے دیکھا کہ اس کے پیر پہ زخم اور زخم پہ پٹی بن گئی, تو امام نے اسے پوچھا کہ آج کل تم عبادتیں کس طرح انجام دے رہے ہیں؟ تمہارا میں تیمم کر لیتا ہوں. امام نے کہا تیمم آخر وہ کس لیے؟ کہا مولا آپ ہی سے سن. اب امام سوال کرتے کہ میں نے یہ کب کہا؟ یہ مرحلہ خالی ہم لوگوں کا نہیں ہوتا, معصوم جی کہ دروس میں آنے والوں کے لیے کیفیت. اکثر ایسا ہوتا کہ ہم نے مسئلہ بتایا باہر نکل کے ہم کو پتا چلا کہ لوگ کچھ اور سمجھے. امام نے کہا میں نے کب کہا؟ کہا مولا آپ بار بار جو وضو کا طریقہ بتاتے ہیں اس میں ارشاد فرماتے ہیں نا کہ پیر کا مسا پیر کی کھال پہ ہونا چاہیے, اگر کھال پہ مسا نہیں کیا تو مسا باطل. یہ وہی اصول ہے جس کے تحت اگر نیل پالش لگی ہو تو ہم عورتوں سے کہتے ہیں کہ یہ وضو آپ کا ثابت ماں غلط, اور اگر کسی وجہ سے نیل پالش ریموو کرنا ناممکن ہے تو تیمم کیجیے. یا اگر وہ والی مہندی لگی ہوگی جس کی تہ جم جاتی تو کہتے ہیں کہ اس حالت میں وضو نہیں, اسے چھڑوائیے, اور اگر اسے چھڑانا ممکن نہیں ہے اس وقت تو تیمم کیجیے. یا اسی طریقے سے کسی کے ہاتھ میں تالخول وغیرہ لگا یا کسی کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز لگی ہے جو پانی کے لیے رکاوٹ, اسے صاف کرو, اگر ممکن نہیں ہے تو تیمم کرو. وہی مسئلہ راوی نے سنا, ہمارا آپ نے اتنی تو وہی سنا کہ مسا کال پہ ہونا چاہیے ورنہ مسا غلط, اور بار بار آپ نے ہی کہا کہ جس کے لیے اگر کسی وجہ ممکن نہ ہو تو تیمم کرو. امام نے کہا نہیں تم غلط سمجھو, مسے میں دو چیزیں واجب, ایک چیز ہے پیر کا مسا کرو نمبر ایک, یہ دھونے میں نہیں چلے گا. یاد رکھیے یہ حدیث ہاتھ دھونے کے بارے میں نہیں, چہرہ دھونے کے بارے میں نہیں, مسا کے بارے میں. وضو کے دو حصے, دھونے کے حصے اور مسا کے حصے, یہ مسا کے. امام نے کہا مسا میں دو چیز, پہلی چیز پیر کا مسا ہوگا, دوسری چیز کھال پر ہوگا. اب اگر ان دو میں ایک چیز تمہارے لیے ممکن نہیں ہے ایک ممکن, تو المیسور لا یسقط بالمعقول, یہ اتنی مشہور حدیث ہے کہ اسی نام سے یہ اصول شریعت میں چلتا. المیسور لا یسقط بالمعقول, میسور عربی میں کہتے ہیں جو چیز آپ کی طاقت سے, معصور عین کے ساتھ جو چیز آپ کی طاقت سے باہر, ایک یہ کے ساتھ ایک عین کے ساتھ. سورہ علم نشر ان مال اسر یسر, وہاں اسر پہلے آیا یعنی زحمت کا زمان, یسر بعد میں آیا یعنی راحت کا زمان. ہر زحمت کے بعد راحت کا دور ہے, یہ قرآن کا اعلان کر رہا ہوں. امام نے یہ کہا ان المحسور جو تمہاری طاقت میں لاجف کو تو وہ تو ثابت ہو جائے بال معصور ناممکن کام کی وجہ سے. فرض کیجیے کہ آپ کے 10,000 ہم سراجی بھائی, آپ 10,000 ایک وقت میں نہیں دے سکتے, 2,000 دے سکتے. تو اسلام نے کہا جو طاقت سے باہر ہے وہ معاف, 10,000 طاقت سے باہر ہے, آپ نے کہا میں ایکسپائری نہیں دوں گا کیونکہ میری طاقت سے باہر. ارے 2,000 تو طاقت میں ہے, کم از کم یہ تو دے دو, وہ 8,000 طاقت سے باہر وہ اس کو چھوڑ. یہ بھی فطری فائدہ, یہ بھی فطری فائدہ. یہ عام طور پہ دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے, ایک آدمی پورا پیمنٹ نہیں کرتا, آپ کہتے اتنا تو کر دو سوائے اس کے پہلے سے کوئی کنڈیشن نہیں. تو خیر امام نے کہا دو چیزیں, پیر کا مسا کرو ایک بار الگ, اور پھر کھال پہ کرو. کھال اس وقت ممکن نہیں رہی کیونکہ زبان اس پہ پٹی باندھ, پیر تو ممکن ہے نا, یہ پٹی پیر کا جز رکھ, کھال معاف ہو گئی, پیر معاف نہیں ہوا, مسا تمہیں پیر ہی پہ کرنا. اور اس وقت خالی مسے کی حد تک یہ بات نہیں رکھی, ایک اصول دے دیا ان نل محسوس لا یسقط بالمعصوم, کہ جو طاقت میں وہ طاقت نہیں ہو اس کی وجہ سے کہ جو طاقت سے باہر. آپ کو علم کا سورہ یاد نہیں, جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے علم کا سورہ یاد نہیں, وہ کہے کیونکہ مجھے علم کا سورہ یاد نہیں میں نماز نہیں پڑھتا. نہیں, ایسا نہیں.